لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. خداوند عالم نے ہم انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیں وہ راستہ دکھانے کے لیے جس پر چل کے ہم دنیا و آخرت کی فلاح و سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں کچھ اپنے مخصوص بندوں کو امام بنا کر کے بھیجا، کہ ان بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ذات خدا میں فنا ہو چکے ہیں. کانو لنا عابدین، بندگی کی جو معراج ہو سکتی ہے اس معراج پر فائز ہیں وہ ہمارے مخصوص بندے جن کو ہم نے امام بنایا ہے، تاکہ وہ آ کر کے ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ اس دنیا میں ہمیں کس طرح سے جینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سے وہ امور ہیں جنہیں انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے، انہیں انجام دے کر کے ہم دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب چلے گئے، اگر ہم نے اپنے کو ان اعمال اور ان گناہوں سے آلودہ کر لیا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہے، ہم خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن جائیں. اب اللہ نے ان کو بھیجا، اعلیٰ ترین اوصاف سے آراستہ کر کے بھیجا، انہیں ایسا علم دیا، ایسا تقویٰ دیا، ایسی عبادت دی، ایسا زہد دیا، وہ کمالات ان کو دیے کہ جو انہیں دیکھے گا اس کا سر ان کی چوکھٹ پہ خود بخود جھک جائے گا. یہ تو اور انہوں نے آنے کے بعد اپنی ساری زندگی، اپنا سارا وقت اسی میں صرف کر دیا. انہیں کبھی اپنی فکر نہیں تھی، انہیں کبھی اپنی پرواہ نہیں تھی کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. انہوں نے کبھی اپنا شکوہ نہیں کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے. اگر کہیں شکوہ کیا ہے تو ہمارے لیے شکوہ کیا ہے، اگر کبھی شکوہ کیا تو ہمارے لیے شکوہ کیا، اگر انہیں کبھی درد ہوتا تھا تو اس لیے درد ہوتا تھا کہ جو راستہ انہیں ہم بتا رہے ہیں اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایسا مخلص ڈاکٹر ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ پیشنٹ کا برتاؤ اس کے ساتھ کیا، وہ تو دیکھتا یہ ہے کہ پیشنٹ کا برتاؤ اس کے اپنے ساتھ کیا ہے، خود کے ساتھ کیا ہے، آیا وہ ان تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، انہیں اپنا رہا ہے یا انہیں نہیں اپنا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اگر ان کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو اس کا ایک رد عمل ہے، اور اگر اسے نہیں اپنائیں گے تو اس کا دوسرا اثر ہے. اثر دونوں کا ایک نہیں ہے. اگر ہم نے واجبات الہی پر عمل کیا, محرمات سے اپنے کو دور رکھا, گناہوں کی زندگی سے اپنے کو دور رکھا, نعمت تقویٰ سے اپنے کو آراستہ کر لیا, دولت تقویٰ سے اپنے کو مالا مال کر لیا, اس کا نتیجہ اور ہے. اور اگر گناہوں کے راستے پر چل نکلے تو اس کا نتیجہ اور ہے. دونوں کا نتیجہ تو اور نہیں نا, ایک نہیں نا ہو سکتا ہے. اگر سورج نکلا ہے تو اس کا اثر اور ہے, سورج ڈوب گیا ہے تو اس کا اثر اور ہے. اگر سورج نکلا ہے تو روشنی ہوگی, ڈوب گیا تو اندھیرا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا رہے جب بھی وہی اثر, سورج ڈوب جائے تب بھی وہی اثر. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کھانا کھا رہے ہیں, سالم غذا کھائیں گے اس کا اثر اور ہے, فاسد غذا کھائیں گے اس کا اثر اور ہے. سالم غذا کھائیں گے جسم کو تقویت ملے گی, سالم غذا کھائیں گے جسم سالم رہے گا, فاسد غذا اگر کھا لیں گے تو جسم ہمارا فاسد ہو جائے گا. لہذا لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بھائی کھانے سے پہلے اچھی طرح سے اس کو چیک کر لیتے, شک بھی اگر ہو جائے بھائی یہ کھانا جو ہے 3 دن سے فریج میں رکھا ہوا ہے, نہیں معلوم خراب ہو گیا, نہیں معلوم پتہ نہیں ہے کہ خراب, یقین نہیں ہے شاید خراب ہو گیا ہو, نہیں نہیں بیٹا اس کے قریب مت جانا, اسے مت کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ کیا بھائی کھانا ہی تو ہے, وہی بریانی ہے, تازی بریانی اور 3 دن کی رکھی بریانی میں کیا فرق ہے؟ یعنی فرق ہے, تازی بریانی کا اثر اور ہے اور سڑی ہوئی بریانی کا اثر اور ہے. تو جس طرح سے ہمارے جسم کے اوپر سالم غذاؤں کا اثر اور ہے, فاسد غذاؤں کا اثر اور ہے, اسی طرح سے ہماری روح پر بھی سالم غذاؤں کا اثر اور ہے, فاسد غذاؤں کا اثر اور ہے. جہاں جسم کے لیے غذا ضروری ہے اور اس کی کیفیت اہم ہے, اسی طرح سے روح کے لیے بھی غذا ضروری ہے اور اس کی کیفیت اور ہے. ہم جسمانی غذاؤں کو تو اہمیت دیتے ہیں, مگر روحانی غذا کی بات جہاں آ جاتی ہے, روحانی غذا کی بات جہاں آ جاتی ہے وہاں ہم اہمیت دینے کو قائل نہیں ہوتے ہیں. وہاں کہتے ہیں کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو, کیوں وقت ضائع کرتے ہو. یہ وہ درد ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام میں پایا جاتا ہے کہ مالی ار الناس اذا قرب علیہم الطعام لیلا تکلفوا بانارۃ المصابیح کہ یبصروا ما یدخلوا فی بطونہم. ہم دیکھتے ہیں جب رات میں کسی کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو فوراً اسے کھانا نہیں شروع کر دیتا ہے, پہلے وہ چراغ جلاتے ہیں تاکہ دیکھیں تو ہے کیا, انہیں یہ پتہ چل سکے کہ کیا چیز اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ تاکہ فاسد غذا کے برے اثرات سے اپنے کو محفوظ رکھیں. ولیکن ولا یحتمون بغذاء النفس, جسمانی غذا کے بارے میں تو اتنا اہتمام ہے, اتنا خیال ہے, لیکن جب باری روحانی غذا کی آتی ہے تو وہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. وَلَا يَحْتَمُّونَ بِغِذَاءِ النَّفْسِ وَلَا يُنِيرُونَ مِصْبَاحَ أَلْبَابِهِمْ بِنُورِ الْعِلْمِ. وہاں پر وہ اپنے عقل کے چراغ کو علم کی روشنی سے جو ہے روشن کرنے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں. بھائی اگر آپ فاسد غذا کھا لیں گے تو آپ کا جسم بیمار ہوگا یا مر جائے گا, اور اگر آپ نے فاسد فکر کو اختیار کر لیا ہے تو آپ کی روح بیمار ہوگی یا مر جائے گی. جسم کا بیمار ہونا زیادہ خطرناک ہے یا روح کا بیمار ہو جانا زیادہ خطرناک؟ اگر آپ نے فاسد غذا کھا لیا تو کیا ہوگا, فوڈ پوائزنگ کے شکار ہو گئے نا, دو حالتیں خالی نہیں ہے, یا تو ڈاکٹر کے جلدی سے پہنچا دیے گئے, ڈاکٹر نے کنٹرول کر لیا بچ گئے, اور یا ایک دیر ہو گئی چلے گئے, یہی تو ہوگا نا, اور بھی کچھ ہونے والا ہے؟ کون گیا؟ ہم اکیلے گئے, کھایا ہم نے ہے تو پوری قوم تھوڑی جائے گی. ہم نے اگر فاسد غذا کھا لی ہے تو اثر ہمارے اوپر ہوگا, ساری قوم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے فاسد روحانی غذا کھا لی, خدا نہ خواستہ اگر کسی کی فکر فاسد ہو جائے خود بھی تباہ ہوگا اور اپنی قوم کو بھی تباہی کی طرف لے کے چلا جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہماری فکر فاسد ہے, ہمارا علم فاسد ہے اور ہم غلط باتیں یہاں پہ آ کر کے آپ سے بیان کر رہے ہیں, تو ہم بھی فاسد, ہم بھی گئے, آپ بھی گئے, آپ ہی نہیں آنے والی نسلیں بھی جائیں گی. کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر باتیں تو ہے وہ تقلیدی ہی ہوتی ہیں نا, یعنی ان کی تقلید ان کی نہیں کرنا چاہیے, جن کی تقلید کرنا چاہیے ان کی تو نہیں کرتے ہیں, لیکن جن کی تقلید نہیں کرنا چاہیے ان کی تقلید کرتے ہیں. تو بہرحال اس کا ایک اثر ہے. ائمہ علیہ السلام نے, وہ امام جن کو خدا نے ہادی بنا کے بھیجا ہے, رہبر بنا کے بھیجا ہے, اگر ہم نے ان کی باتوں کو نہ مانا, ان کی باتوں کو نہ مانا یعنی گناہ کی وادی میں داخل ہو گئے. تو گناہ کا اپنا ایک اثر ہے, دو اثر ہے, ایک اثر آخرت میں ہے, ایک اثر دنیا میں ہے. صرف آخرت ہی میں نہیں ہے, اس کا اثر آخرت میں بھی ظاہر ہوگا اور اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا. قرآن کی آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم لنذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ارشاد ہوتا ہے کہ آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہر طرف تباہی پھیلی ہے, ہر طرف بربادی پھیلی, ہر طرف فتنہ ہے, ہر طرف فساد ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, ہر طرف تباہی کیوں ہے, ہر طرف بربادی کیوں ہے, ہر طرف امت مسلمہ جو ہے مصیبتوں کا شکار کیوں ہے؟ ٹھیک ہے یہ جو ہے دشمنوں کی سازشیں ہیں, فلاں ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ خشکی و تری, بر و بحر میں ہر جگہ فساد پھیلا ہوا, کیوں؟ بما کسبت ایدیہم, یہ ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے, یہ گناہوں کا نتیجہ ہے جو عذاب خداوندی کی شکل میں آیا ہے. لنذیقہم بعض الذی عملوا, آج جس فتنہ و فساد اور تباہی کے شکار ہیں یہ, ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کے گناہوں کا کچھ مزہ یہاں چکھایا ہے, بعض, سب نہیں, کچھ مزہ یہاں چکھا دیا ہے. ولہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الآخرت عذاب عظیم. گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ گناہ کریں گے تو فقط اس کا اثر آخرت میں ظاہر ہوگا, جس شکل میں بھی ہو, آخرت میں تو ہے ہی, تھوڑی سی گوش مالی ہے, البتہ تھوڑی سی, بعض الذی عملوا, تھوڑی سی گوش مالی جو ہے وہ دنیا, البتہ یہ گوش مالی کاہے کے لیے, انتقام کے لیے نہیں ہے. اصل اصولاً خدا کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے, انتقام نہیں لیتا ہے. لعلہم یرجعون, دنیا کی گوش مالی اس لیے ہے کہ شاید ہوش آ جائے, شاید اپنے برے راستے سے یہ پلٹ آئیں اور ان گناہوں کی زندگی سے دستبردار ہو کر کے اطاعت کی زندگی میں داخل ہو جائیں. کچھ کو ہوش آ جاتا ہے, کچھ کو ہوش, کچھ کو تو احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم عذاب خدا میں مبتلا ہیں. اصل میں عذاب تو چھوڑیے, کچھ کو تو گناہ کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنے گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو گناہ کو, قرآن کہہ رہا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں پتہ بتا دیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں, کچھ تو گھاٹے میں ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, گھاٹے میں ہیں, گھاٹا ہونا اور ہے اور سب سے زیادہ گھاٹے میں ہونا اور ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا تمہیں پتہ بتا دیں ان لوگوں کا جو سب سے گھاٹے میں ہیں. خدا ہمارے سوال کا انتظار بھی نہیں کرتا ہمارے پوچھے بغیر, کیونکہ معلوم ہے خدا کو نا کہ یہ ان چیزوں کو اہمیت دینے والے لوگ نہیں ہیں. خدا سوال کا انتظار بھی نہیں کرتا, انتظار کیے بغیر جواب دے دیتا. یہ وہ مہربان استاد ہے جو شاگردوں کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ شاگرد آئیں گے تو پڑھائیں گے. یہ تو وہ ہیں جو گھر گھر جاتے ہیں. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا, بتا بتا دے, الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا, سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہے جس کی زندگی جو ہے دنیا کی وہ گمراہی کی نظر ہے, جن کی زندگی گناہ کی زندگی ہے, جن کی زندگی معصیت کی زندگی ہے, جو راہ خدا سے انحراف حاصل کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں, احساس بھی نہیں ہے. نہیں نہیں, ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہوشیار رہیں. کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ہوشیار رہیں؟ آپ کو پتا ہے فلاں صاحب گھر میں کیا کیا کرتے ہیں اپنے؟ وہ کچھ بھی کرتے ہیں, تم سے کیا مطلب ہے؟ اس کو احساس نہیں ہے کہ ہم تہمت لگا رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو یہ جو ولایت کا دفاع کر رہے ہیں, ہم دین کا دفاع کر رہے ہیں, لگا رہا ہے تہمت. یہ صفت جو آپ بیان کر اس کے اندر پائی جا رہی نہیں, پائی تو نہیں جا رہی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا بدنام کر دیں گے تو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے نا, ہٹ جائیں گے. آپ کا چاہے مقصد اچھا ہو, لیکن اسلام میں فقط مقصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے, وسیلے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. رابن ہوڈیزم اسلام میں نہیں ہے. اسلام آپ خیرات کرنا چاہتے تو حلال کمائی سے خیرات کیجئے نا, جس طریقے سے چاہیں آپ اسلام کو آگے بڑھائیں, جس طریقے سے چاہیں آپ خدمت دین, نہیں, خدمت دین اگر کرنا ہے تو جائز راستے اپنائیے, معقول راستے اپنائیے. حق نہیں ہے کہ آپ خدمت دین کے خاطر جا, کوئی اسلام دشمن اگر ہے تو اس کو سرکوب کرنے کے لیے آپ ناجائز راستے اختیار کریں. ہوا کرے اسلام دشمن ہے, لیکن آپ کو حتیٰ اس پر بھی تہمت لگانے کا حق حاصل نہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا, کتنے ہی افراد ہیں جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. تو پہلے گناہ کا احساس ہو جائے تب تو عذاب کا احساس ہوگا. جناب یعقوب کے فرزند, ان کو احساس گناہ ہو گیا تھا, تھوڑا سا ہم سے ایک درجہ آگے تھے, وہ گناہ تو کیا تھا لیکن ان کی حالت ہم سے بہتر تھی. ہمیں ایک احساس گناہ ہی نہیں ہوتا ہے, ہم اپنے گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کون, ساری دنیا جہنمی ہمارے علاوہ, سب جہنمی ہیں ہمارے علاوہ, سب دشمن اہل بیت ہیں ہمارے علاوہ, سب کافر ہیں ہمارے علاوہ, مومن کون, ہم, محب اہل بیت کون, ہم, جنتی کون, ہم. فرزندان یوسف کو, فرزندان یعقوب کو یہ احساس تو تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ گناہ کیا ہے تو عذاب بھی ہونا چاہیے, اپنے کو مستحق عذاب بھی سمجھ رہے تھے, مگر یہ احساس نہیں ہو پا رہا تھا کہ اللہ نے ان پر عذاب کر دیا ہے. آئے اپنے باپ کے پاس, جناب یعقوب کے پاس, کہ بابا ہم لوگ کتنے بڑے بدماش ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں, ایک نبی خدا کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا, دوسرے نبی خدا کو بیٹے کے فراق میں تڑپایا, کم گناہ تو نہیں نا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. بابا آپ تو جانتے ہیں ہم نے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں, خدا نے ہم پر عذاب کیوں نہیں کیا؟ کیا پارٹی اٹی اپنی مضبوط ہے وہاں پر, چونکہ نبی زادے ہیں اس لیے, اگر بعضوں کا خیال ہے نا کہ ہم چونکہ فلاں ہیں لہذا ہم پہ عذاب, عذاب دوسروں کے لیے, ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہم نے فلاں کام کر لیا ہے لہذا اب ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, ہم سیف ہو گئے ہیں, ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. تو بابا بات کیا ہے, خدا نے ہم پر عذاب کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ہم نبی زادے ہیں, استثناء ہمیں ہے, گناہوں کی چھوٹ ہے. بچوں خدا کا معاملہ خدا جانے, ہم کیا جانیں اس کی کیا مصلحت ہے. کہ نہیں بابا آپ کا تو خدا سے رابطہ ہے نا, پوچھ لیجئے, پوچھ لیجئے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوا. جناب یعقوب جب بارگاہ معبود میں یہ جو ہے مناجات کے لیے بیٹھے, اپنے مناجات میں خدا سے, یہ بھی کہ خدایا میرے بچے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ جواب آیا، یعقوب تمہارے بچے مبتلائے عذاب ہیں اسی وقت، اسی وقت وہ مبتلائے عذاب ہیں، مگر ان کو احساس سے عذاب نہیں ہے۔ کہ پالنے والے تو بتا دے کہ وہ عذاب ہے کیا، کیوں بعد میں پھر پوچھیں گے۔ کہا یعقوب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے، تمہارے بچوں کو ہر چیز میں مزہ ملتا ہے سوائے ہماری یاد کے، ہر چیز میں انہیں مزہ ملتا ہے سوائے ہماری یاد کے۔ جہاں ہماری یاد کا موقع آتا ہے وہاں انہیں کام نکل آتا ہے، وہاں ان کو نیند آنے لگتی ہے، وہاں تھکن ہو جاتی ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے گپے لڑا سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کی بات آ جائے، اگر پڑھیں گے بھی تو کوے والی نماز پڑھیں گے۔ کوے والی نماز ایک ہوتی ہے۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے پیغمبر اسلام کے سامنے، البتہ پڑھ رہے تھے، کتنی جو ماشاء اللہ جرأت ہے، ہمت دیکھیں کہ رسول خدا کے سامنے اور کوے والی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ کوے والی نماز کا لقب خود پیغمبر نے دیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو جب وہ نماز پڑھ چکے تو پیغمبر نے کہا کہ نقرا کا نقر الغراب۔ آخر بعض لوگ ماشاء اللہ ان کو جو ہے نماز یہ جو ہے منہ زبانی یاد ہوتی ہے نا، ابھی کھڑے نہیں کہ نماز ختم، کھڑے ہوئے نہیں نماز ختم، سجدے میں گئے نہیں اٹھ گئے۔ ابھی سجدے میں کم سے کم ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان ربی العلیٰ وبحمد، اس سے کم ذکر تو نہیں نا ہے، سب سے کم مختصر ترین۔ ابھی وہ گئے نہیں، سبحان بھی شاید منہ سے نہیں نکلا تھا، اٹھ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا نقرا کا نقر الغراب، یہ کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا۔ کوا جب دانا چگتا ہے نا بہت تیز چگتا ہے نا، چونچ ابھی نیچے گئی نہیں اوپر آئی، نیچے گئی نہیں اوپر آئی۔ نقرا کا نقر نقرا کا نقر الغراب، کوے کی طرح یہ چونچ مار رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ کوے والی نمازیں ہوتی ہیں۔ ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے فرصت نہیں ہے، دعائے کمیل کے لیے فرصت نہیں ہے، دعائے ندبہ کے لیے فرصت نہیں ہے، لیکن اگر فلمیں دیکھنا ہے، کرکٹ دیکھنا ہے پورا 8 گھنٹہ اور نہیں تو 5 دن، اور اگر ہوئے تو 5 دن، اس کے لیے فرصت ہے۔ انہیں اسٹیڈیم میں ٹکٹ لے کر کے جانے کے لیے پیسہ بھی ہے، فرصت بھی ہے۔ سینٹروں میں نہ دینے کے لیے پیسہ ہے اور نہ آنے کے لیے فرصت ہے۔ انہیں ہر چیز میں جو ہے مزہ آتا ہے سوائے ہماری یاد کے۔ ان کے سامنے رات میں قرآن رکھ دیے پڑھنے کو تو اونگنے لگے گی، نیند آ جائے گی۔ 500 صفحے کی جو ہے یہ ناول دے دیجئے، پھر دیکھیے ختم ہوتی ہے۔ جہاں قرآن لے کے بیٹھے، جہاں دعا لے کے بیٹھے، وہاں اونگنا۔ آج یہ جو ہے شروع کر دے، احساس ہی نہیں کیا نعمت ہے یہ۔ تو یعقوب اس سے بڑا عذاب اور ہو کیا سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کو ہر چیز میں مزہ ملتا ہے۔ آج ہم بھی مبتلائے عذاب ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم لنذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ شاید یہ پلٹ آئیں، پلٹیں گے تو جب، نہ جب ہمیں احساس ہو، پلٹیں گے تب جب ہم غور و فکر تو کریں، پلٹیں گے تب جب ہم جائزہ تو لیں کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے ہمیشہ دوسروں پر الزام لگانا، کبھی اپنے گناہوں کا، اپنی بدعمالیوں کا ذمہ دار ہم خود کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا اثر آخرت میں بھی ہے، اس کا اثر یہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو فلاں گناہ کا یہ اثر ہے۔ قطع رحم کا اگر گناہ کرو گے، قطع رحم کا گناہ یہ ہے کہ تمہاری عمر کوتاہ ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، مگر اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت جہاں خداوند عالم نے یہ ہمیں ہوشیار کیا ہے کہ گناہوں کی سزا فقط آخرت میں نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بیان کروں, کیونکہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم لوگ نقد کے قائل ہیں نا, ادھار ادھار کے قائل نہیں ہیں. نقد سزا ہوتی ہے, وہ ہمیں نقد انعام اور نقد سزا ہمیں آمادہ کرتی ہے کام کے لیے, لیکن ادھار وہ آخرت قیامت کس نے جانا کس نے دیکھا. بعض تو اصلاً یہ جو ہے مذاقی اڑاتے رہتے ہیں, جنت جنت کیا بات کرتے ہیں. نہیں, اس کا اثر دنیا میں بھی ہے. اچھے اعمال کا اثر دنیا میں ہے اور برے اعمال کا اثر دنیا میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ذرو ظاہر الاسم و باطنہا ان الذین یکسبون السیئات سیجزون بما کانوا یقترفون. ذرو ظاہر الاسم و باطنہا, جو ظاہری گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو, جو باطنی گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو. یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کی تفسیر میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو کھلم کھلا کیا جائے سب کے سامنے, اور باطنی گناہ ہے وہ جو چھپ کے کیا جاتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں, ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء و جوارح سے انجام پاتے ہیں. ہاتھ کا گناہ, پیر کا گناہ, آنکھوں کا گناہ, یہ جو ظاہری اعضاء ہیں, اور کچھ گناہ وہ ہیں جو باطن سے انجام دے دیے جاتے ہیں. جوارح سے انجام دیے جائیں یا جوانح سے انجام دیے. جوارح ظاہری اعضاء کو کہا جاتا ہے, جوانح جو باطنی ہیں. مثال کے طور کے اوپر حسد ایک گناہ ہے, یہ ظاہری اعضاء سے انجام نہیں پاتا ہے. ریاکاری ایک گناہ ہے, یہ دل کے سے ہوتا ہے نا. کینہ ایک گناہ ہے. تو چاہے ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں, قرآن کہتا ہے کہ اپنے کو ظاہری گناہ سے بھی بچاؤ اور اپنے کو باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ. ان الذین یکسبون السیئات سیجزون بما کانوا یقترفون. جو لوگ گناہ حاصل کرتے ہیں, کسب کرتے ہیں, کسب کرتے ہیں مطلب ہے کہ اپنے اختیار سے. بعضوں کا خیال ہے کہ گناہ کرنے میں ہم مجبور ہیں, مختار تھوڑی ہیں. خدا نے, خدا اگر ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم نامحرم کو کیوں دیکھتے ہیں؟ خدا اگر ہمیں زبان نہ دیتا تو ہم غیبت کیسے کرتے ہیں؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک نظریہ یہ جو ہے پھیلایا گیا بنی امیہ کی طرف سے کہ خوب قتل حسین میں یزید, خدا نے چاہا تھا حسین قتل ہو جائیں اور یزید جو ہے کامیاب ہو جائے, خدا نے چاہا تھا, اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ مشیت الہی یہی تھی, خدا نے چاہا تھا. البتہ یقیناً ایک پتا بھی مشیت الہی کے بغیر نہیں ہلتا ہے, لیکن یہ ہمارے اختیار کے منافی نہیں ہے. ابھی یہاں لائٹ جل رہی ہے, آپ چاہیں تو آف کر دیں, چاہیں تو آپ, ہے نا آپ کے اختیار میں. البتہ پورا آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. پاور جہاں سے آ رہا ہے اگر وہاں سے وہ کٹ کر دیں تو آپ لاک آن آف کرتے رہیں, آپ لاک آن آف کرتے لائٹ نہیں آئے گی. اگر وہاں سے کٹ, اگر وہاں سے سپلائی نہ ہو پاور کی, تو یہاں آپ روشنی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سپلائی کا ان کے اختیار میں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں روشنی کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مرکز سے سپلائی ہو رہی ہے ضرور, لیکن یہاں پر آن آف کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. یقیناً آنکھیں اللہ ہی نے دی ہیں, مگر ان آنکھوں کو چاہے کھولیں چاہے بند کریں, نگاہوں کو اونچی رکھیں یا نگاہوں کو نیچی رکھیں, یہ آپ کے اختیار میں. خدا نے آنکھیں دیں, آنکھیں دینے کے بعد حکم دے دیا وَغُضُّوا بِالْأَبْصَارِكُمْ, نگاہوں کو نیچی رکھو. آپ نے حکم خدا کے سرتابی کی تو آپ اس کے مجرم ہیں. خود یکسبونا کذب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اختیار ہے, نہیں کہ گناہ میں پڑ گئے. یکسبونا سیاد, جو لوگ گناہوں کو کذب کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اختیار میں ہمارے ہے. یکسبونا سیاد سیجزونا بما کانوا یقترفون, جو گناہ انہوں نے کیے اس کی ان کو اس کا بدلہ ملے گا. ایک ہوتا ہے سین, ایک ہوتا ہے صوفا. عربی زبان میں سین اور صوفہ میں فرق ہے. صوفہ کا معنی ہے بہت دور, دیر میں جو چیز دور ہوتی ہے. یہ جو ہے فیوچر اور جو یہ جو ہے مستقبل, دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے مستقبل قریب, ایک ہے مستقبل بعید، مستقبل بعید کے لیے صوفا کا استعمال ہوتا ہے اور مستقبل قریب کے لیے سین کا. جہاں جہاں پہ قیامت کی صدا کا تذکرہ ہے وہاں صوفا کا استعمال ہوا ہے. سیجزا، یہیں پر اسی دنیا میں انہیں جو ہے سزا ملے گی اس عمل کی جو انہوں نے انجام دیا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے ذرو ظاہر الاسم و باطنہا، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو، کیونکہ دونوں کے تمہیں جو ہے سزا آخرت میں تو ملے ہی گی، وہاں تو عذاب عظیم ہے، لیکن ایک جھلک تم یہاں کے اوپر بھی دیکھ لو گے. خداوند عالم نے جہاں کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا وہیں پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، جہاں کچھ اعمال کے لیے حسنات لکھے ہیں وہیں پر کچھ اعمال کے لیے جو ہے وہ سزائیں مقرر کی ہیں. اچھے اعمال میں بھی بہرحال یہ جو ہے درجات ہیں، سارے اچھے اعمال ایک طرح کے نہیں ہیں، اور برے اعمال بھی سارے نہ سارے گناہ ایک جیسے ہیں اور نہ ساری نیکیاں ایک جیسی ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے کہ انا فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے. آپ کوئی بھی نیکی کریں یہ نہیں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے. ہاں بس ایک نیکی ایسی ہے جس سے بڑی پھر کوئی نیکی نہیں ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک انسان کو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، یہ آخری حد ہے نیکی کی. اسی لیے ہمارے یہاں حکم اسلام میں موت کی تمنا کا حکم نہیں دیا گیا، حکم یہ ہے کہ زندگی کی دعا کرو، لیکن ایک مقام ہے جہاں کے اوپر ہمیں موت کی تمنا کا حکم ہے، وہ کون سا ہے؟ راہ خدا میں شہید ہو جانا. ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہے نا، وقتلن فی سبیلک مع ولیک فوفق لنا، اے خدا اپنے ولی کے ہمراہ اپنے دین کی حمایت کے لیے ہمیں قتل ہو جانے کی توفیق عنایت فرما دے، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے کہ پھر اس سے بڑی کوئی نیکی ہے ہی نہیں، یہ آخری حد ہے. خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اس نیکی سے سرفراز ہو جاتے ہیں. خوش وقت ہیں علامہ ناصر عباس جو اس درجہ شہادت پر فائز ہوئے، چاہے کون سی نیکی انہوں نے کی تھی جو خدا نے ان کو یہ درجہ دے دیا. اور بدبخت ہیں وہ افراد جو ایسوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہیں، آلودہ کرتے ہیں. بدبخت ہیں وہ افراد جو درجہ خدا بند عالم نے شہداء کو عطا کیا ہے، سب جو ہیں مر جائیں گے، ان کے لیے موت نہیں ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون، جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں. کہنا تو دور کی بات ہے، گمان کا تعلق ذہن سے ہے نا، پہلے ذہن میں بات آتی ہے پھر زبان پہ آتی ہے، زبان پہ لانے کی تو بات نہیں ہے، گمان بھی نہ کرنا ان کے بارے میں، گمان بھی نہ کرنا جو راہ خدا میں. البتہ راہ خدا میں قتل ہو جانے والے بھی سب یکساں نہیں ہیں، ان کے بھی یہ جو ہے مدارج ہیں. آج جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی شہداء ہیں، جو پیغمبر کے ہمراہ شہید ہوتے تھے وہ بھی شہید ہیں، اور جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. امام حسین نے یہ تو فرمایا تھا نا کہ انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر، جو درجہ ہمارے اصحاب کا ہے وہ بات ہی الگ ہے، ان شہیدوں کا مقام ہی الگ ہے، ان کا درجہ ہی الگ ہے. ایک عالم دین تھے جو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کربلا کے شہیدوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا حسین کا ساتھ دے کر کے، چونکہ حسین ایسی شخصیت ہی ہے کہ اس کا ہر کوئی ساتھ دے گا. اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے حسین، اگر اس کی حمایت کر دیا، اس کا ساتھ دے دیا، اس کی جو ہے نصرت کر دیا، کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. ہاں بڑے برے تھے وہ افراد جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ بہت برے تھے، ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کوئی بہت امتیاز نہیں ہے. خدا بند عالم بعضوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا، عاشور کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، یہ بھی وہاں پر موجود ہیں. امام حسین ان سے کہتے ہیں ذرا تم سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں. ہے نا، جب ظہر کا ہنگام آیا تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جنگ کو روکا نہیں تھا انہوں نے. تو حسین کے دو صحابی سعید اور زہیر مولا کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے، مولا ہم تیر روکیں گے. اور جب تک مولا کی نماز ختم نہ ہوئی، ایک تیر بھی مولا کو نہیں لگا. کچھ تیروں کو ڈھال پہ روکتے تھے، جو ڈھال پہ نہیں رک پاتے تھے اس کو اپنے سینے پہ روکتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ روکتے تھے. ایک تیر بھی مولا تک نہیں آ سکا. جیسے ہی مولا کی نماز ختم ہوئی، مولا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعید کی آواز ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ. سعید زمین پہ گرے، زہیر زمین پہ گرے، امام حسین سرحانے پہنچے. عجب ہے، عجب ہے، کیا عظمت ہے اصحاب حسین کی، کیا عظمت ہے. سعید امام سے ایک ہی بات پوچھتے ہیں، یا ابا عبداللہ هل وفیت، کیا مولا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ کہتے ہیں عالم کہ میں نے دیکھا کہ عاشور کا دن ہے، امام نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سے کہتے آؤ ذرا آگے کھڑے ہو جاؤ. کہتے میں پھر تیار ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں نا، مولا کے لیے آگے آ کے میں کھڑا ہو گیا. ادھر سے تیر آیا اور میں بالکل تیار ہوں تیر کو روکنے کے لیے، لیکن جیسے ہی تیر میرے قریب آیا میں بیٹھ گیا، تیر جا کے امام کی پیشانی پہ لگا. پھر میں تیار ہو کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہونے پائے گا. دوسرا تیر آیا، میں پھر بیٹھ گیا، تیر امام کے سینے پہ لگا. ایک دفعہ امام نے مسکرا کے انہیں دیکھا کہ اب تمہیں میرے اصحاب کی عظمت کا اندازہ ہوا. جن لوگوں نے کربلا میں ساتھ دیا وہ کوئی معمولی نہیں تھے، چاہے وہ جو کربلا میں شہید ہو گئے یا وہ جو کربلا میں اسیر کر لیے گئے. جہاد حسینی کا دو حصہ ہے نا، حدیث عشق را دو باب، اس کربلا دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. ایک باب حسین نے لکھا ہے، دوسرا باب زینب نے لکھا ہے. عزیزو لیکن زینب کی ذمہ داریاں کہیں بڑھی ہوئی ہے. حسین کا مقابلہ اگر 30,000 کے لشکر سے تھا تو زینب کا مقابلہ اس لشکر کے سردار سے تھا. حسین کے بدن پہ اگر تلواروں کے زخم تھے، تیروں کے زخم تھے، تو زینب کے بدن پر زخموں کے یہ جو ہے زبانوں کے زخم تھے. تیروں کے زخم جو ہے بھر جاتے ہیں مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. بڑا مشکل مرحلہ تھا جناب زینب کا، لیکن ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے نا. جس کا کام لڑنا تھا میدان میں جا کر کے اس نے وہاں، اور زینب کی ذمہ داری تھی اپنے خطبوں سے معرکے کو سر کرنا ہے. کس طریقے سے جناب زینب پہنچی ہیں شام میں، عجب شام ہے، عجب شام ہے. اتنی بڑی مصیبت ہے کہ سید سجاد ہر مصیبت کو بھلانے کو تیار تھے، مگر یہ نہیں، اسے تو یاد کر کے تڑپ جاتے تھے، سوچ سوچ کے تڑپ جاتے تھے. جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت آپ پہ کہاں پڑی، میرا امام کبھی نہیں کہتا تھا سب سے بڑی مصیبت اس وقت تھی جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کا مقام وہ تھا جب میرے بھیا قاسم کی لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی تھی. کبھی یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کا مقام وہ تھا جب میرے بابا کے ہاتھوں پر میرے 6 مہینے بھیا کا جنازہ تھا جس کا گلا تیرے سے شوبھا چھت جھت گیا تھا. میرا بابا کبھی خیمے کی طرف آگے بڑھتا تھا، کبھی پیچھے ہٹتا تھا، زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی مولا سے پوچھا گیا تو ایک دفعہ آہ بھر کے کہتے تھے الشام الشام الشام. سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میری ماں بہنیں برہنہ سر شام کے بازار میں پھرائی جا رہی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی انگارے ہمارے اوپر پھینکتا تھا. سب سے مصیبت کا وقت وہ تھا جب امام قید شام سے چھوٹ کر کے مدینے گئے ہیں, خب ہمیشہ امام کا معمول سے وہ روز رونا ہے, باپ پہ آنسو بہانا ہے. ایک دن منحال جو امام کے چاہنے والے ہیں آ کر کے امام کو تسلی دینا چاہتے, دلاسا دینا چاہتے, مولا کب تک روئیے گا, مولا کب تک آنسو بہائیے گا, بس کیجئے, بہت دن گزر گئے. امام تڑپ گئے, منحال تم نے انصاف نہ کیا, ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. قرآن کہتا ہے اتنا روئے کہ وابیضت عیناہ, آنکھیں سفید ہو گئیں, ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیخ کر دیے گئے, تم کہتے ہو کب تک روئیے گا. منحال کہتے مولا راہ خدا میں شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے, راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں منحال یہ تو سچ ہے, پھر بھی تم نے انصاف نہ کیا. ارے شہادت ہماری میراث ہے, راہ خدا میں قتل ہو جانا ہماری میراث, لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بار الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. بار الہ شیعان حیدر کرار زائرین حسین مظلوم کی حفاظت فرما. بار الہ ہمیں اگر اس دنیا سے لے جانا ہے تو ہمیں شہادت کی موت عنایت کرنا. بار الہ وہ سارے افراد جنہوں نے اپنی جانیں تشیع کی خاطر حب اہل بیت کی خاطر قربان کی ہیں ان کے مقامات بلند ہیں, ان کے مقامات کو بلند تر فرما. بار الہ ان کے قاتلوں کو واصل جہنم فرما. معبود مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. ما زمن حسین.